أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآله الطاهرين. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تمام کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام, رجب کا مہینہ دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا ہے اور ماہ شعبان نزدیک ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان ہے. یہ دو مہینے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں ماہ مبارک رمضان کے لیے, ضیافت الہی کے لیے, خداوند عالم کی مہمانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے. رجب کا مہینہ گزر رہا ہے اور آنے والی جو تاریخ ہے 25 رجب کی تاریخ ہے, جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے, حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. اس مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں, اور حضرت فاطمہ معصومہ صلوات اللہ علیہا اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ان کے پدر بزرگوار کی شہادت کی مناسبت سے ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. خصوصاً اس غم کے جو وارث ہیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, ان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. ناظرین, پروگرام ہمارا راہ زندگی آپ جانتے ہیں کہ اسلامی احکام سے مخصوص ہے. شرعی مسائل اور شرعی احکام اس میں بیان کیے جاتے ہیں, اور اس میں سوالات آپ کے ہوتے ہیں. ہم صرف رابطہ بنتے ہیں آپ کے اور اپنے مہمان کے درمیان, جو آپ کے سوالات کے جوابات یہاں پر دیے جاتے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں کچھ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہوتی ہے, تو آج بھی انشاءاللہ ہم تیمم کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اور اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اپنے مہمان سے. اور آج بھی ہمارے ساتھ ہیں جناب سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ, تو ہمارا ساتھ دیجئے, اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں, اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. قبلہ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور, آپ کی خدمت میں سب سے پہلے خوش آمدید عرض کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں آنے والی مناسبت کے.
اور میں بھی اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں اور تمام محبان آل محمد کی خدمت میں آنے والی تاریخ جو 25 رجب ہے, جس کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے, اس تاریخ کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتے ہیں.
جی, بہت شکریہ. حضور, ہماری گفتگو چل رہی تھی تیمم کے حوالے سے, اور کچھ احکام تیمم کے حوالے سے ہمارے پاس سوالات ہیں. انشاءاللہ پہلے ہم ان کے جوابات آپ سے جانیں گے, اس کے بعد جو ناظرین کے سوالات ہیں. ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ اگر کوئی انسان معذور ہے, خود سے تیمم نہیں کر سکتا, کسی بھی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا یا کوئی دوسری مشکل ہے, تو وہ تیمم کس طریقے سے کرے گا؟ کسی دوسرے کو اپنا نائب بنا سکتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے, اس میں تیمم میں اس کی مدد کرے؟ کس طریقے سے وہ جو نائب ہے وہ کس طرح سے تیمم کرائے گا, اس کے اوپر آپ ضرور.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سلسلے میں فقہ اعظم فرماتے ہیں, یجوز الاستنابۃ عند عدم امکان المباشرہ. اگر انسان جو ہے فعل تیمم کو خود انجام نہیں دے سکتا ہے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ ایک آدمی کو نائب قرار دے.
صحیح,
انہوں اس آدمی سے کہے کہ آپ تیمم میں میری مدد فرمائیے.
جی,
وہ نائب جو ہے سب سے پہلا طریقہ تیمم کا یہ ہے کہ نائب اس انسان کے ہاتھ کو لے گا اور زمین پہ مارے گا, اس کے بعد جو ہے اس کو پیشانی پہ رکھ دے گا.
صحیح,
خود یہ بیمار و مریض انسان جو ہے اپنے ہاتھ سے تیمم کے فعل کو انجام دے گا, یعنی پیشانی کا مسا کرے گا. پھر نائب جو ہے اس کے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ رکھ دے, تو یہ انسان جو ہے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کا مسا کرے. اسی طریقے سے نائب جو ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ دے, تو یہ شخص جو مریض و بیمار ہے اور تیمم خود سے نہیں کر پا رہا تھا, یہ جو ہے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کا مسا کرے. یعنی ایک یہ صورت ہے,
یعنی مریض کے ہاتھ سے یہ تیمم کرائے گا.
یہاں پہلی یہ صورت ہے
جی,
کہ انسان میں اتنی توانائی ہے, اتنی طاقت ہے کہ صرف اس لیے نائب قرار دے رہا ہے کہ نائب
مدد کر سکے.
ہاں, مدد کر سکے. یہ ایک. دوسری تیمم کی قسم یہ ہے
جی,
کہ انسان اصلا مفلوج ہے
جی,
اس کا ہاتھ پیر جو ہے اکڑ چکا ہے, کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے.
بالکل,
تو ایسے انسان کو خود نائب تیمم دے گا.
صحیح,
نائب جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارے گا
جی,
پھر اس کے بعد جو ہے پوری پیشانی کا مسا جیسے ہم نے بیان کیا تھا
بھاؤں
کے ساتھ,
وہ
اس کے بعد بائیں ہاتھ سے इस बीमार इंसान के दाएं हाथ की हथेली का पुश्त का मसा
जी,
और अपने दाएं हाथ से इस बीमार इंसान की बाएं हाथ की हथेली की पुश्त का मसा करेगा।
सही, बिल्कुल। हुजूर, ये तो हो गई उसके जो जाहिरी अरकान हैं और आमाल हैं, लेकिन नियत का क्या किया जाएगा? वो खुद मरीज जो है नियत करेगा या ये नायब नियत करेगा, किस तरीके से इसकी सूरत होगी?
जी देखिए, पहली सूरत जो हमने बयान की
जी,
जिसके अंदर नायब जो है सिर्फ एक मददगार की हैसियत रखता है
जी,
इस सूरत में मरीज और बीमार इंसान जो है खुद से नियत की नियत करेगा
जी।
खूब, लेकिन दूसरी सूरत जो है जिसके अंदर खुद जो है नायब तयम्मुम दे रहा है इस बीमार इंसान को
जी,
इसके अंदर बिना बर एहतियात वाजिब दोनों के लिए नियत करना वाजिब है।
सही,
जो इंसान जो है नायब है वो भी नियत करे
जी,
दिल से मसलन इस बात को गुजारे या बिना रखे इस बात पर कि तयम्मुम देता हूं वाजिब कुर्बतन इलल्लाह।
सही,
और जो इंसान तयम्मुम करवा रहा है वो भी नियत करे कि तयम्मुम करता हूं वाजिब कुर्बतन इलल्लाह।
जी बिल्कुल,
ये दोनों सूरतों में फर्क हो गया
जी।
पहली सूरत में जो है खुद जो है बीमार इंसान जो है
तयम्मुम
की नियत करेगा, और दूसरी सूरत में दोनों नायब भी और बीमार इंसान दोनों मिलके नियत तयम्मुम करेंगे।
हुजूर, अगर तयम्मुम के जो आज़ा हैं उनमें से किसी जगह पर कोई पट्टी बंधी हुई हो या कोई प्लास्टर वगैरह हुआ हो, उस सूरत में क्या किया जाएगा? क्या तयम्मुम की नियत से उसके ऊपर सिर्फ हाथ फेर लेना और मस कर लेना काफी है या उसको जुदा किया जाएगा? क्या सूरत हाल होगी?
देखिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ वुजू जबीरा है, गुस्ल जबीरा है,
सही,
इसी तरीके से तयम्मुम में जबीरा भी है
जी।
जबीरा कहते हैं पट्टी या गचकारी या प्लास्टर
जी
इंसान के जो है हाथ पे बंधा हुआ है
जी,
वो मासेह में हो या ममसूह में हो
जी,
यानी मसलन हाथ की हथेली में जो है
ये
पट्टी बंधी हुई है या हाथ की पुश्त पे या पेशानी कहीं भी पट्टी बंधी हुई है,
सही,
इस सिलसिले में फुकाहे किराम फरमाते हैं कोई हरज नहीं है इंसान के लिए, अगर मुमकिन है तो पट्टी को खोले और अतराफ जख्म का जो है मसा करे। लेकिन अगर पट्टी का खोलना जो है जरर का बाइस है या मुमकिन ही नहीं है, गचकारी है, से प्लास्टर
पक्का प्लास्टर
बंधा हुआ है
जी,
तो इस सूरत में जो है प्लास्टर के ऊपर से तयम्मुम कर ले, कोई हरज नहीं है।
सही। अच्छा हुजूर, ये तो सूरत हाल हुई कि जब पट्टी बंधी हुई है, लेकिन अगर किसी इंसान का हाथ ही कटा हुआ है, मसलन एक हाथ ही नहीं है उसका या दोनों हाथ जो है कटे हुए हैं, उस सूरत में किस तरीके से तयम्मुम करेगा?
देखिए, वो इंसान जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं
जी,
अब देखना ये पड़ेगा कि इसके दोनों हाथ कहाँ से कटे हुए हैं
जी।
अगर किसी इंसान के दोनों हाथ कोहनी के पास से कटे हुए हैं, जिसको अरबी में मिरफक कहते हैं
जी,
कोहनी के पास से कटे हुए हैं, तो इस इंसान पर हाथ का मस साकित हो जाता है।
सही।
खूब, इसके लिए तयम्मुम यह है कि तयम्मुम की नियत करे
जी,
और अपनी पेशानी को जमीन पर रगड़ दे, यही उसका तयम्मुम है
जी।
लेकिन अगर किसी इंसान के हाथ जो है गठों के पास से कटे हुए हैं, कलाई का जोड़
जी,
तो इसके लिए इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये दोनों कलाइयां दोनों हथेलियों का हुक्म रखती हैं
जी,
इसके लिए जरूरी है कि दोनों कलाइयों को जमीन पे मारे, उसके बाद पूरी पेशानी का मस करे
जी,
और उसके बाद बाएं हाथ की कलाई से दाएं हाथ की कलाई की पुश्त का मसा, इसी तरीके से दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई की पुश्त का मसा
जी।
नतीजा ये है, जिस आदमी का हाथ जो है इस कलाई के जोड़ के पास से कटा हुआ है
जी,
उसके लिए ये कलाई हथेली का हुक्म रखती
है। जबकि अगर ये है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तयम्मुम यहाँ से नहीं होता, तयम्मुम यहीं से होता है,
यहीं से होता है
जी। लेकिन अगर ना हो तो यहाँ पर
ना हो तो ये कलाई जो है
जी,
ये पुश्त हथेली और जाहिर यानी बातने हथेली और जाहिर हथेली का हुक्म रखती है। खूब, अब ये है कि वो इंसान जिसके दोनों हाथ नहीं है
जी,
अब ये है कि एक इंसान है जिसके पास एक हाथ है एक हाथ नहीं है
जी,
अगर उसका हाथ जो है भाई कलाई के ऊपर से कटा हुआ है,
कोहनी के ऊपर से
कटा हुआ है, मतलब मिरफक से कहते हैं यहाँ से
जी,
और उसके लिए नायब किसी को बनाना जो है मुमकिन नहीं है
जी,
वक्त नहीं है या कोई और वजह है, तो इसका एक हाथ जो है काफी है, ये अपने एक हाथ को जो है जमीन पे तयम्मुम की नियत से मारेगा
जी,
उसके बाद पूरी पेशानी का मस करेगा
जी,
उसके बाद जो है दाएं हाथ की हथेली की पुश्त को जमीन पे नियत तयम्मुम के साथ रगड़ देगा, तो ये उसका तयम्मुम शुमार होगा।
कितनी आसानियां रखी हैं इस्लाम ने।
लेकिन अगर जो है कलाई के पास से हाथ कटा हुआ है
जी,
تو اس صورت میں میں نے کہا کلائی ہاتھ کا حکم رکھتی ہے.
بالکل.
تو اپنے ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو
جی
اور دوسرے ہاتھ کی کلائی کو ایک ساتھ زمین پہ مارے گا.
اچھا.
پھر اس کے بعد جو ہے دونوں سے پوری پیشانی کا مسا, بال کے اگنے کی جگہ سے لے کے
جی
ناک کے سرے تک,
صحیح,
اور دونوں بھاؤں کو ساتھ میں جو ہے شامل کر لے گا.
جی
اس کے بعد بائیں ہاتھ سے, بائیں ہاتھ کی کلائی سے
جی
دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کا مسا,
صحیح,
اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت کا مسا جی وہ انجام دے گا.
اللہ اکبر. حضور بہت شکریہ, اجازت دیجئے, یہاں پر ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے, پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. اگر کوئی بھی سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے, آپ کے پیش درپیش ہے کوئی بھی سوال, تو آپ ہمیں بھیجئے, واٹس اپ کے ذریعے بھیجئے اور اپنی آواز میں اس کو ریکارڈ کر کے بھیجئے تو بہتر ہے. انشاءاللہ آپ کے سوال کو فوراً لیا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا. ہم پروگرام میں اسی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے, لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین اکرام, پروگرام راہ زندگی میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا ساتھ دیجیے, اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں اور جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے. اگر کوئی بھی سوال آپ کے سامنے ہے تو آپ ہمیں فوراً یا ایس ایم ایس کیجیے یا ریکارڈ کر کے آپ ہمیں بھیج دیجیے, فوراً انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے, اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. حضور سوالات کا ایک سلسلہ ہے, دیکھیے انشاءاللہ کہاں تک پہنچتے ہیں اور جو ہمارے سوالات اب آئیں گے ان کو ہم پہلے لیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا. حضور ایک سوال کیا گیا ہے کشمیر سے, سوال کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اہل سنت حضرات اور شیعہ حضرات سب ساتھ میں رہتے ہیں ایک جگہ, اور اگر کسی شیعہ کی موت ہو جاتی ہے, اتنا آپس میں اتفاق بھی ہے, محبت بھی ہے, کہ اگر موت ہو جاتی ہے تو جو اہل سنت حضرات ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی اس جنازے کے اوپر نماز پڑھیں اپنے طریقے سے. ٹھیک ہے, اب مشکل یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو جو پہلی نماز پڑھی گئی ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے. شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے, کیا ایک میت کے اوپر دو نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہیں, ایک جو ہے جعفری مسلک کے تحت اور دوسرے مثلا جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے تحت, یا نہیں پڑھی جا سکتی, اور اگر پڑھی جا سکتی ہے تو دوسری نماز اس کو کہیں خراب تو نہیں کرے گی, اس کے اوپر آپ روشن ڈالیے.
دیکھیے اس سلسلے میں مسئلہ فقہی یہ ہے
جی
کہ ایک میت پر دو نماز جنازہ
جی
مکروہ ہے.
مکروہ ہے
جی, یہ کلی طور پر حکم ہے, مکروہ ہے.
وہ چاہے آپ ایک ہی مسلک کے تحت پڑھیں
جی یا دو مسلک کے تحت, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, مکروہ ہے
جی.
لیکن اس کے اندر ایک تخصیص ہے
جی,
وہ یہ ہے کہ اگر کسی عالم دین کی میت ہے,
صحیح,
یا کسی ایسے شخص کی میت ہے جو بہت ہی متقی و پرہیزگار تھا, تو اس کے اوپر دو مرتبہ نماز میت بغیر کسی کراہت کے پڑھی جا سکتی ہے.
اللہ,
اور اگر کہیں اتحاد بین المسلمین کا مسئلہ ہو
جی
اور بعنوان مدارات
جی
دو مرتبہ نماز میت پڑھی جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے
جی.
اور جو شیعہ نماز اس کے اوپر پہلے ہو چکی ہے یا بعد میں ہوگی
جی
وہ بھی باطل نہیں ہوگی
جی,
اور بعنوان مدارات جو ہے کوئی حرج نہیں ہے
جی
کہ ایک میت پہ دو نماز پڑھی جائے. لیکن ذہن میں یہ چیز رہے, کراہت سے بچنے کے لیے
جی
یہ پوائنٹ اور یہ نقطہ ذہن میں رہے
جی
کہ ہم اس دو نماز میت کے ذریعے سے چاہتے ہیں
جی
مسلمانوں کا اتحاد عروج پہ پہنچ جائے.
اللہ,
چونکہ اتحاد
ہدف ایک بہت پاک ہے
جی,
اس لیے وہ کراہت بھی ختم ہو جائے,
یہ کراہت بھی ختم ہو جائے گی
جی,
انہیں اس کا ثواب جو ہے غالب آ جائے گا
اس کراہت کے اوپر جی. بالکل حضور, بہت شکریہ, اجازت دیجئے. جو ہمارا سلسلہ ہے جو ریکارڈڈ سوالات آتے ہیں, دیکھتے ہیں آج اس میں پہلا سوال کیا ہے جی.
ہلو, السلام علیکم, میں کشمیر سے بول رہا ہوں. اگر ہمارے پاپا نے اپنی زمین بیچ دی, پھر اس زمین کے پیسے کو کچھ حصہ اپنے بچوں کو دے دیا, ان بچوں کو جو پیسہ ملا کیا ان پہ زکوٰۃ یا خمس واجب ہے یا نہیں؟
صحیح, بہت شکریہ,
مہربانی کر کے جواب بتائیے
جی. شکریہ حضور, یہ میں نام بھی عرض کروں, چونکہ ہمارے جو ناظر ہیں
جی
انہوں نے دو تین مرحلوں میں یہ سوال بھیجا تھا. ایک میں انہوں نے اپنا نام بھی بتایا تھا, اعجاز احمد صاحب ہیں کشمیر سے
جی,
انہوں نے یہ سوال کیا تھا. سب سے پہلے تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پروگرام میں شرکت کی, اپنا سوال بھیجا جی. گزارش کریں گے آپ سے کہ جواب دیجیے.
دیکھیے انہوں نے دو چیزیں پوچھی ہیں.
جی
ایک یہ پوچھا ہے کہ کیا زکات اس پیسے پہ واجب ہے,
صحیح.
دوسرا سوال کیا ہے, کیا خمس بھی اس پیسے پہ واجب ہے.
جی
دیکھیے مذہب جعفری میں,
صحیح,
مذہب شیعہ اثنا عشری میں,
جی,
زکات جو ہے صرف نو چیزوں پہ واجب ہے.
جی
ان میں سے پیسہ نہیں ہے,
صحیح.
وہ سونے اور چاندی کے سکے ہیں جو اس زمانے میں رائج نہیں ہیں.
صحیح.
بس جو پیسہ والد ماجد نے بطور ہدیہ بطور گفٹ ان کو دیا ہے,
جی,
زکات تو صد در صد اس کے اندر
نہیں ہے. جی
اب آئیے مسئلہ خمس.
صحیح.
یہ اعجاز احمد صاحب جو ہے کس کے مقلد ہیں؟
جی
اگر یہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ خامنائی کے مقلد ہیں,
جی,
تو آیت اللہ خامنائی کا نظریہ خمس کے معاملے میں یہ ہے ہدیے اور تحفے پہ خمس واجب نہیں ہے.
صحیح.
جی مستحب ہے, واجب, جی,
واجب
نہیں
ہے.
وہ بھی فوراً نہیں, جیسے جی والد ماجد نے ہم کو دیا ہم فوراً جو ہے بطور مستحب اس کا پانچواں حصہ نکال دیں.
صحیح.
اگر سال بھر کے اخراجات سے وہ پیسے جو ہے بچ جاتے ہیں,
جی,
اور یا ہمارے خمس کی کوئی ڈیٹ ہے تاریخ ہے,
صحیح,
اس سے دس دن پہلے والد ماجد نے دیا,
جی,
اور خمس کی تاریخ دس دن کے بعد آ گئی, چونکہ سال کی بچت میں اس کا شمار ہوگا,
جی,
لہذا مستحب ہے آپ کے لیے, اس کا بھی خمس نکال دیجئے.
جی
لیکن اگر آپ جو ہے مقلد ہیں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی صاحب کے,
صحیح,
تو وہ فرماتے ہیں اس پیسے پر خمس جو ہے فوراً تو واجب نہیں ہے,
جی,
لیکن جو ہے اگر معونۂ سینا میں آ رہا ہے یعنی سال کے اخراجات کے بعد یہ پیسہ بچ جاتا ہے تو سال کے آخر میں اس کا پانچواں حصہ نکالنا واجب ہے.
جی
یعنی خمس نکالنا اس کا واجب ہے, لیکن کب واجب ہے؟
جی
جب جو ہے سال اس کے اوپر گزر جائے.
جی
سال گزر جائے اس معنی میں اگر خمس کی کوئی تاریخ آپ کی ہے,
جی,
اس تاریخ تک یہ پیسہ بچا رہے,
جی,
اس وقت آپ پہ واجب ہے اس کا پانچواں حصہ نکال.
لیکن حضور یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ تحفے کے اوپر مثلا آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے, تو کیا کوئی اس کی لمٹ ہے؟ یا مثلا چاہے جتنا ہو, یعنی کروڑوں روپے میں اگر کوئی ہدیہ اور تحفہ ہمیں دے رہا ہے اس صورت میں بھی واجب نہیں ہے, یا یہ کہ اگر کسی نے چھوٹا سا گفٹ معمولاً جو دیا جاتا ہے ہدیہ,
جی,
وہ دیا ہے تو اس پہ نہیں ہے؟
نہیں دیکھیے ہدیہ میں کوئی قید نہیں ہے.
صحیح.
اصل میں دیکھیے خمس میں حساب یہ ہے,
جی,
دو عنوان ہیں, ایک عنوان جو ہے تکسب اور کمائی ہے,
جی,
ایک عنوان فائدہ ہے.
صحیح.
آیت اللہ خامنائی دامت برکاتہ,
جی,
وہ اس بات کے قائل ہیں کہ درآمد کے اوپر کمائی کے اوپر خمس ہے.
صحیح.
صرف فائدے کے اوپر خمس نہیں, کائے کے اوپر ہے, کمائی کے اوپر.
اچھا کمائی اوپر ہے,
انسان کماتا ہو, تاجر ہو, نوکر ہو.
صحیح.
خوب اگر کوئی پیسہ جو ہے سائیڈ میں مل گیا تو یہ منفعت ہے لیکن کمائی نہیں ہے.
جی
خوب اس کے اوپر واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے آپ کے لیے.
صحیح.
لیکن آیت اللہ سیستانی کا مبنا یہ ہے,
جی,
کہ درآمد کے اوپر خمس ہے.
جی
چاہے درآمد صدقے کی حیثیت سے ہو, فطرے کی حیثیت سے ہو,
صحیح,
آپ کا شہریے کا پیسہ ہو, چاہے جس چیز کا پیسہ ہو,
جی جی,
اصل یہ ہے کہ جو خمس کی تاریخ ہے اس تاریخ میں ہم یہ دیکھیں گے,
جی,
آپ کا کتنا فائدہ ہوا.
جی جی بالکل.
فائدے کے اوپر خمس ہے, اس وجہ سے جو ہے استحباب اور وجوب کا فرق ہو گیا.
جی بالکل. حضور اجازت دیجئے ایک اور جو ریکارڈڈ سوالات پہنچے ہیں ان میں سے ایک سوال ہم اور لیتے ہیں. جی
السلام علیکم. ہم کشمیر ہندوستان میں رہتے ہیں اور حکومت نے اعلان کیا کہ اقلیتی طبقہ جات جس میں مسلمان وغیرہ آتے ہیں کہ طلبہ و طالبات جو 50% سے زیادہ نمبرات حاصل کرتے ہیں کو وظیفہ دیا جائے گا بشرطے کہ ان کی آمدنی 1,00,000 روپے سالانہ سے کم ہو. ہمارے بچے 90% سے بھی زیادہ نمبرات حاصل کرتے ہیں لیکن ہماری آمدنی 1,00,000 روپے سے زیادہ ہے. اگر ہم بھی وظیفہ حاصل کرنے کے لیے درخواست بھر دیں گے اور اپنی آمدنی 1,00,000 سے کم دکھائیں گے جبکہ ہماری آمدنی زیادہ ہے تو وظیفہ حاصل کرنے میں شرعی طور پر کچھ عذر ہے.
جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ہمارے ناظر, خدا ان کو سلامت رکھے اور توفیقات میں اضافہ کرے. اکثر سوالات پوچھتے رہتے ہیں.
جی جی.
حضور سوال واضح ہے کہ مثلا گورنمنٹ کی طرف سے اگر اعلان کیا گیا کہ ہم ان بچوں کو مثلا وظیفہ دیں گے کہ جن کی انکم جو ہے وہ 1,00,000 روپے سے کم ہے, تو ہماری 1,00,000 سے زیادہ ہوتی ہے لیکن مارکس جو ہے وہ ہمارے بچے 90% یا اور بھی زیادہ لاتے ہیں تو زیادہ حقدار تو یہ ہونے چاہیے, تو اگر ہم درخواست دیتے ہیں اس کے لیے تو کیا کیا جائے گا؟ شرن کوئی مشکل ہے نہیں ہے؟
بنا بر احتیاط جو ہے ایسے پیسے سے بچا جائے.
جی
چونکہ ہندوستان کی حکومت جو ہے جمہوری حکومت ہے, اس میں سب کا حق ہے.
صحیح.
لہٰذا اس سلسلے میں جو ہے میری نصیحت یہ ہے آپ کو کہ ایسے پیسوں سے بچے
جی
جو جعلی عنوان سے اور نقلی عنوان سے لیا جا رہا ہے.
صحیح.
مثلا انہوں نے جب قید لگا دی کہ 1,00,000 روپے سے کم درآمد ہو
جی
اور آپ جان رہے ہیں کہ ہماری درآمد 1,00,000 روپے سے اوپر ہے,
صحیح,
تو آپ کے لیے جو ہے صحیح نہیں ہے,
اشکال ہے. جی بالکل حضور, ایک سوال ہم اور ریکارڈ لیتے ہیں, اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں مقبرے پر اپنے ماں باپ کی قبر پر فاتحہ کے لیے جا سکتی ہیں؟
جی بہت شکریہ. تو سوال یہ کہ کیا ماں باپ کی فاتحہ کے لیے قبر پر جا سکتی ہیں خواتین یا نہیں؟
تو یہ خود جانے میں اور فاتحہ خانے میں کوئی حرج نہیں ہے.
حضور ہمارے یہاں رائج یہ ہے کہ خواتین کو قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی.
جی
معمولاً
جی.
اسی کے پیش نظر یہ سوال کیا گیا.
لیکن ہاں ایک جملے میں اضافہ کروں گا
جی
کہ خود جانے میں اور قرآن خانی میں یا فاتحہ خانی میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
لیکن اگر ان کی آبرو کو خطرہ ہے, عزت کو خطرہ ہے
جی,
دشمنوں کا خطرہ ہے,
صحیح,
تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھیں
جی,
اور یہ کہ کسی ایسے افراد کے ساتھ جائیں
جی
جو ان کی سیکورٹی کر سکیں
جی,
ورنہ خود فاتحہ پڑھنے میں اور جانے میں کوئی حرج نہیں.
قبرستان میں جا سکتی ہیں
جی, جی,
جی. حضور ایک سوال جی, معاف کیجیے گا, پھر ہم ریکارڈڈ سوالات ہی میں سے لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. جی فرمائیں.
میں مدثر آگا ہرینارا پٹن بارہ مولہ کشمیر سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عورت اپنے بھتیجے یا بانجے یا کسی بہنوئی سے ہاتھ ملا سکتی ہے, اس سے مسافہ کر سکتی ہے؟
جی
دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ بھانجا اور بھتیجا
جی
یہ عورت کا محرم ہوتا ہے,
صحیح,
اور سچی نیت کے ساتھ جسے عام طریقے سے ہمارے معاشرے میں رائج ہے
جی
خود ہاتھ ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
لیکن بہنوئی عورت کے لیے نامحرم ہوتا ہے
جی,
اس سے ہاتھ ملانا ناجائز ہے
جی,
اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے خدا نہ کرتا
جی
تو علماء نے فرمایا مم ورائل حجاب
جی,
یعنی کپڑے کے پیچھے سے جو ہے
جی.
البتہ میں نے عرض کیا دونوں میں فرق ہے, بھانجے اور بھتیجے جو ہے
جی
یہ عورت کے محرم ہیں
جی,
اور بہنوئی جو ہے نامحرم ہے, نامحرم سے ہاتھ ملانا ناجائز ہے.
ہاں بالکل, ہمیں عنوان دیکھنا پڑے گا کہ جو محرم ہے ان سے کوئی اشکال نہیں,
کوئی اشکال نہیں,
لیکن نامحرم جو
نامحرم سے مسافیہ کرنے میں اشکال ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر پردے کے پیچھے سے ہو, کپڑے کے پیچھے سے ہو
جی,
اور نیت بھی صاف ہے, ایک رواج ہے مان لیجئے
جی,
تو کوئی حرج نہیں ہے.
اس میں ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح کی خرافات ہیں, یعنی کیا بتایا جائے ان کو, مثلا اس طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ سالی جو ہے مثلا جیسے وہ بھی بیوی کے حقوق میں, مثلا آدھی گھر والی کہتے ہیں, سالی آدھی گھر والی ہے بہت سی, یعنی یہ جو ہے اس طرح کی واقعی شریعت کے بالکل خلاف چیزیں ہیں, ہمیں ان سے جو ہے پرہیز کرنا.
جس طریقے سے مثلا دوسری عورتیں نامحرم ہیں, اسی طریقے سے سالی بھی اس بہنوئی کے لیے نامحرم.
نامحرم بالکل. بہت شکریہ حضور, اب اجازت دیجیے ہم ان سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حضور ایک سوال کیا گیا ہے کشمیر سے, پوچھتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مرثیہ خوانی یا نوحہ خوانی یا قرآن خوانی کا کیا حکم ہے, جبکہ یہ کام بعض بیماروں کی اذیت کا سبب بنتا ہے یا بعض لوگ اس کی وجہ سے سو نہیں پاتے.
جی جی
مرثیہ خوانی, نوحہ خوانی یا مثلا قرآن خوانی وغیرہ اگر ہوتی ہے
جی
اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہو رہی ہے تو دوسرے لوگوں کو ہو سکتا ہے اس سے اذیت ہو, تو یہاں پہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ صدائے حق کو بآواز بلند
جی
لوگوں کے سامنے پیش کرنا,
صحیح,
چاہے چیخ کے بیان کرنا
جی,
چاہے صدائے حق کو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے بیان کرنا,
صحیح,
اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے
جی.
اور ایک نقطے کی طرف اور متوجہ کروں
جی
کہ چاہے قرآن ہو, چاہے ذکر اہل بیت ہو, ذکر پیغمبر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
جی
یہ سارے ذکر وہ ہیں جو انسان کے لیے شفا ہیں.
بے شک
خود قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل میں کہہ رہا ہے
جی
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
جی
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم جو کچھ بھی قرآن میں نازل کرتے ہیں,
صحیح,
وہ شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے
جی.
خبر قرآن خانی سے کسی کو اذیت ہو رہی ہے
جی
تو اس کا مقصد یہ ہے کہ صحیح معنی میں وہ مسلمان نہیں ہے,
مومن نہیں ہے,
مومن نہیں ہے
جی.
اور دوسری چیز,
صحیح,
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک نورانی بیان میں فرماتے ہیں
جی
کہ انا ذکرنا من ذکر اللہ
جی,
ہم اہل بیت کا ذکر جو ہے اللہ کے ذکر میں سے ایک ذکر ہے. اس کی علت بھی آپ نے بیان کی کہ انا اذا ذکرنا ذکر اللہ, جب ہم اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر ہونے لگتا ہے.
صحیح.
اور اللہ کا ذکر تمام مسلمانوں کے لیے عبادت ہے, رحمت ہے, شفا ہے.
صحیح.
ہاں بعض اوقات جو ہے بعض افراد جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, حساس ہو جاتے ہیں, انہیں ٹینشن ہو جاتا ہے ایک چیز سے. میں ایسے افراد کو نصیحت کروں گا کہ وہ جو ہے حساس نہ ہوں.
صحیح.
بلکہ ان بیانات کو غور سے سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں.
جی بالکل, بہت شکریہ حضور. ابھی ایک سوال آیا ہے, دیکھتے ہیں سوال کیا ہے. سوال کیا گیا ہے, السلام علیکم, میرا سوال ہے کہ ایک ہی جگہ پر نماز جمعہ پڑھاتے ہوئے اسی جگہ پر نماز جماعت میں شرکت کر سکتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں اسی جگہ پر, پھر ہم نماز جماعت بھی پڑھ رہے ہیں
تو نماز, دیکھیے نماز جمعہ کے بعد اگر نماز جماعت قائم ہو رہی ہے,
جی
بعض افراد رہ گئے ہیں نماز نہیں پڑھ پائی, کوئی حرج نہیں ہے, پڑھ سکتا ہے انسان.
صحیح. شاید یہ تو نہیں ہے کہ مثلا اسی وقت اگر جمعہ پڑھا ہے ہم نے تو نماز ظہر ہم جماعت سے پڑھے, چونکہ سوال ناقص ہے. دیکھیے یہ بھی جو بھیجا گیا ہے, میں خود بھی اس کے لیے پورے طریقے سے مطمئن نہیں تھا کہ سوال کیا ہے.
جی جی, اگر ظاہری معنی وہی ہیں جو ظاہر ہیں,
جی
کہ نماز جمعہ کے بعد وہ افراد جو رہ گئے ہیں,
جی
وہ نماز جماعت پڑھنا چاہتے ہیں,
جی
کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوا ہے,
جی
اور وہ جانتا ہے کہ امام جماعت نے,
جی
نماز جمعہ کے ساتھ نماز ظہر نہیں پڑھی,
صحیح,
تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے امام کے پیچھے نماز ظہر کی اقتدا کرے.
صحیح.
یہ ایک باریکی ہے
حضور, اس میں یہ ہے شاید جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ مثلا اگر نماز جمعہ ہو رہی ہے کہیں پر, اسی جگہ جو ہے شاید اسی مسجد میں یا اسی مقام پر کوئی نماز جماعت پڑھنا چاہتا ہے جمعے کے علاوہ,
دیکھیے اگر
یا اسی محلے میں دوسری مسجد میں ہم نماز جماعت قائم کرنا چاہتے ہیں,
دیکھیے اگر مثلا جمعہ کی اہانت نہیں ہو رہی ہے,
جی
کوئی حرج نہیں,
صحیح
پڑھ سکتا ہے.
جی بالکل.
اور اگر جو نماز جمعہ کی یا امام جمعہ کی اہانت ہو رہی ہے,
صحیح,
تو یہ فعل ناجائز و حرام ہے.
جی
البتہ خود نماز جماعت اس کی صحیح رہے گی.
صحیح بالکل. جی حضور, ایک سوال کیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں لڑکیوں کے اسکول میں جب پروگرام ہوتا ہے تو لڑکیاں ملکی ترانہ یا قصیدہ وغیرہ یا کوئی نظم جو ہے وہ پڑھتی ہیں, اور اس پروگرام میں مرد حضرات جو ہیں وہ بھی شرکت کرتے ہیں, تو کیا لڑکیوں اور عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی آواز مردوں کو سنائیں, یا مردوں کے لیے ان ترانوں کا سننا کیسا ہے؟ ذرا اس پر روشنی.
جی جی, دیکھیے اس سلسلے میں حکم شریعت یہ ہے, چنانچہ رہبر انقلاب اسلامی,
جی
وہ فرماتے ہیں کہ لا یحرم مجرد سماع صوت الاجنبیہ,
صحیح,
نامحرم عورت کی صرف آواز کا سننا حرام نہیں ہے.
جی
یعنی کوئی انسان صرف آواز سن رہا نامحرم عورت کی,
جی
یہ حرام نہیں ہے.
صحیح.
اسی طریقے سے عورت کے لیے جو ہے وہ جائز ہے کہ اپنی آواز کو بلند کر کے قصائد میں یا ترانوں میں پڑھے,
جی
لیکن حجاب کامل کے ساتھ.
صحیح.
ایک شرط ہے.
جی
دوسری شرط یہ ہے کہ وہ افراد جو ملکی ترانہ یا مثلا مذہبی ترانہ یا قصیدہ سننے کے لیے کسی جشن کے موقع پہ, عام معصومین کی ولادت کا مثلا موقع ہے, ایسے موقع پہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کی نیت بھی فقط صدا کا سننا ہو.
صحیح.
اگر بعنوان ریبہ و تلزز,
جی
و غریزہ جنسی کے عنوان سے یہ جا رہے ہیں, ان کی نیت جو ہے صحیح نہیں ہے,
یعنی اپنی خواہشات
نفس کی وجہ سے جا رہے ہیں, تو ناجائز ہے, حرام ہے.
صحیح.
نہیں, خود جو ہے صدا سنانے میں اور سننے میں کوئی حرج نہیں.
جی حضور, ایک سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص عقد نکاح کے وقت یہ شرط رکھے کہ میں زوجہ کا نفقہ نہیں دوں گا, تو شرعی نقطہ نظر سے کیا یہ شرط صحیح ہے, اور کیا اس شرط کا نبھانا بھی واجب ہے؟
دیکھیے اس سلسلے میں حکم شریعت یہ ہے,
جی
کہ اگر شوہر
مختصر طور پر جواب,
شوہر جو ہے اس جی بات کی شرط رکھ رہا ہے کہ میں عورت کا خرچ نہیں دوں گا,
جی
عقد نکاح دائم میں,
صحیح,
تو اس صورت میں یہ شرط باطل ہے.
جی
اس کے اوپر واجب ہے کہ عورت کا نفقہ جو ہے جب تک وہ اس کے حبالۂ عقد میں ہے,
جی
دیتا رہے.
صحیح. اور اس کو انجام دینا.
ہاں اب یہ کہنا کہ شرط پہ عمل کرنا مثلا ضروری ہے, کہ یہ ضروری نہیں ہے نا,
جی
اس کے لیے واجب ہے کہ شرط کی مخالفت کرے,
مخالفت,
چونکہ اس کی شرط جو ہے حکم خدا کے مخالف ہے.
اور جو عقد کا مضمون ہے اس کے خلاف
اس کے خلاف ہے
بے شک.
چونکہ ہمارے یہاں عقد نکاح دائم جو ہے
جی
اس کے اندر جو ہے عورتوں کا پورا خرچ جی مردوں پہ واجب ہے.
بہت شکریہ حضور, یہاں پر آپ سے ہم خدا حافظی کریں گے چونکہ وقت اختتام کو پہنچا. خدا حافظ. ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے بھی کہ پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے, آخر تک ہمارے ساتھ رہے اور اتنے اچھے سوالات آپ نے ہمیں بھیجے. یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے, آپ سوالات بھیجتے رہیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سوالات جو رہ گئے ہیں ان کا بھی اور جو آپ اب بھیجیں گے ان کا بھی آپ کو جواب دیا جائے گا. آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.